الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسر معزز أحباب گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ الحمد للہ اللہ جل شانہ میری زندگی میں بابرکت موقع سالانہ اجتماع کا ایک دفعہ پھر عطا فرمایا ہے. اس کے حضور دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں سے استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دنیا فانی ہے, فانی جہان ہے, حیات کا یہ حصہ بھی فانی ہے, ہر ایک نے جانا ہے. حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ مائیت میں پچھلے اجتماع کی گھڑیاں بسر ہوئیں, آج آپ کا وصال مبارک ہو چکا. اللہ رب العالمین کے حضور دعا ہے کہ اس نے احسان فرمایا, اپنا نام عطا فرمایا, دین اسلام سے لے کر کیفیات قلبی تک پہنچنے کے لیے اس نے بہت کرم فرمایا. یہاں پہنچے, یہاں سے اس سے متعلق وہ کچھ نصیب ہوا جس کے قابل ہم نہ تھے. بیانات میں وہ باتیں بیان ہوئیں, وہ حصے تصوف کے ان سے پردے اٹھائے گئے جو دنیا بھر کی تصوف سے متعلق لائبریریاں کھنگال لیں تو اتنی مدلل بات نہیں ملتی. بہت واضح, بہت مدلل اور بڑی محبت سے اور بڑی شفقت سے پوری زندگی انہوں نے محنت فرمائی کہ یہ پودا سجتا جائے. جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ فانی جہان ہے, اس کی حیات فانی ہے, ایک روز اختتام آنا ہے. اس حیات کا جو یہ پورا دائرہ ہے اس کو بھی اختتام آنا ہے. تو احساس اس قدر مضبوط ہوگا جس قدر منزل کی اہمیت ہوگی. اس حوالے سے میں نے کوشش کی کہ جو ہمارا اجتماع رمضان المبارک میں آخری عشرے میں آتا ہے, اعتکاف کے دنوں میں, تو جو ذکر سے متعلق حصے ہیں ان پر بھی بات کی جائے اور ان کی اہمیت جو ہے اسے اجاگر کیا جائے, تاکہ یہ ہمارا مل بیٹھنا, یہ اجتماع جسے بڑے حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شروع فرمایا, حضرت جی بڑے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سمان عمری میں بھی یہ حصے موجود ہیں کہ کیسے آپ نے جماعت کو اکٹھا کیا, مخلوق خدا کو یہ حق کیسے پہنچایا, کس طرح لوگوں نے سیکھا, کس طرح اعتراض آئے, کیا جوابات ہوئے. ایک جہد مسلسل ہے, دو تا حیات آپ کی جاری رہی, پھر اسے جہد مسلسل کو لے کر حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے وجود کی آخری طاقت تک اسی خدمت میں صرف فرمائی. تو یہ ساری محنت ہم جیسے کمزور لوگ جو ہیں اسے رواجات کی نظر نہ کر دیں. تو میں نے ابتدا جو اعتکاف میں بیانات کی تھی اسی اہمیت کے حوالے سے کی تھی. اور اس مہینے کا جو المرشد ہے اس کا ادارہ بھی اسی متعلق جو ہے اجتماع کے حوالے سے تحریر کیا ہے, تاکہ ہر لمحے اس وقت کی جو اہمیت ہے وہ ہمارے اندر, ہمارے سامنے, ہمارے ذہنوں میں, ہمارے قلوب میں اجاگر رہے. اور یہ وہ منزل ہے جسے اللہ جل شانہ نے ہمیں, جس کی رسائی کے لیے اب اس منزل کے مسافر کے لیے تو قرآن کریم سے جب آپ دیکھتے ہیں تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اللہ ولی الذین آمنوا، تو صاحب ایمان کو ایک درجے کی ولایت نصیب ہو جاتی ہے. اب قرب الہی کی منازل میں چلنے کے لیے توفیق کا نصیب ہونا، اختیار کرنا اور حاصل کرنے کے جو ذرائع ہیں وہ نصیب ہوئے، بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا کرم ہے اللہ رب العالمین کا. تو میری خواہش ہے کہ مشائخ اعظم نے بہت محنت فرمائی، اللہ کریم ان کے درجات بلند فرمائے، ہم اپنے اس تربیت کے ایام کو، اپنی اس تربیت گاہ کو، اس خانہ خدا میں بیٹھ کر ان حصوں کو رواجات کی نظر نہ کر دیں. اکثر آپ نے تو سنا ہوگا کہ ایک بات ساتھیوں سے کہتا بھی ہوں اور انہیں جو انتظامیہ ہے انہیں یہ بھی کہا کہ اسے لکھ کر نوٹس بورڈ پر بھی ضرور لگائیں کہ جو ساتھی دارالعرفان میں تشریف لائے وہ اپنا وقت جو ہے نفلی معتکف کی حیثیت سے بسر کرے، چونکہ جس مقصد کو آئے ہیں اس مقصد کے جو ذرائع ہیں انہیں اختیار کیا جائے. سارے معاملات زندگی، اور اتنے ہم کمزور ہیں کہ ہمارے نزدیک معاملات زندگی کا حل ہم نے کرنا ہے، حالانکہ ہم نے تو ایک سبب کی حیثیت رکھنی ہے، باقی جو کچھ ہونا ہے وہ اللہ جل شانہ کی رضا کے کیا ہونا ہے اور دنیا کا نظام کیسے چلنا ہے. اس ایمان کے ہوتے ہوئے بھی ہم اس غلط فہمی میں مبتلا رہتے ہیں کہ جو معاملات زندگی ہیں یہ میرے ہونے سے ہیں، اور یہ کیفیت لیتے ہوئے جب موت وارد ہو جاتی ہے اور بندہ چلا جاتا ہے تو نظام ہستی چل رہی ہوتی، تب فائدہ نہیں ہوتا. اس کے باوجود، ان کمزوریوں کے باوجود، اگر بندہ وقت نکالے اور دارالعرفان آئے، مرکز میں آئے، پھر مقصد یہ کیفیات ہو، کیفیات باطنی جو ہے یہ موضوع ہو، اور مقصد اپنے قلب کو قلب اطہر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جاری و ساری جو فیض ہے اس سے منسلک کرنا ہو، تو پھر اس وقت کو بندہ ضائع کر دے، کبھی موبائل پر بات کرتے ہوئے، کبھی کیفیٹیریے پر بیٹھے ہوئے، کبھی آپس کی محفل میں، کبھی رفع حاجت کے جانے کے لیے بھی ہمارا ہوتا ہے کہ کچھ دوست احباب ہوں، اکٹھے ہوں، گپ شپ ہوں، کبھی کہیں کھڑے ہو گئے، کبھی کہیں کھڑے ہو گئے، یا دیکھ لیا کون ہے میرے علاقے کا، کون ہے میرے مزاج کا، کون ہے صاحب حیثیت، کون ہے ضرورت مند، کون ہے، تو مختلف پہرائے ہوتے ہیں بام گفتگو کے. تو یہ اس لیے کہتا ہوں کہ انہیں ان کی طرف توجہ نہ دی جائے، جس مقصد کے لیے آئے وہ مقصد بہت بڑا ہے، بہت عظیم ہے، اور اس کا احسان ہے کہ اس منزل کا مسافر ہونا نصیب ہو، یہ خصوصی انعام ہے اللہ جل شانہ. پھر اپنے معمولات زندگی جب بندہ چھوڑ کر آیا اور وقت مخصوص کیا یہاں ذکر و اذکار کے لیے، تو پھر اسے اسی پر صرف ہونا چاہیے، اور یہ بہت بڑا اللہ کا احسان ہے کہ فی زمانے میں کوئی لطائف و مراقبات بتانے اور سکھانے والا میسر ہے، یہ بہت بڑا احسان ہے اللہ کا. تو اللہ کریم ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے. میں نے جو سورہ بقرہ کی شروع کا حصہ تلاوت کیا ہے، میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، الف لام میم حروف مقطعات ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ خاص کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے رہنمائی کرتی ہے، الذین یؤمنون بالغیب، پرہیزگاروں کے اوصاف میں پھر بات آگے آتی ہے کہ وہ جو غائب پر ایمان لائے، وہ یقیمون الصلاۃ، اور نماز کو قائم رکھتے ہیں، وہ مما رزقناہم ینفقون، اور ہم نے ان کو نعمتیں دی ہیں ان میں سے خرچ کرتے ہیں. مقصد عمومی طور پر تفسیر بیان کرنا نہیں ہے، چونکہ ہمارا جو پیریڈ ہے صحبت شیخ کا اور تربیت کے حوالے سے اور ذکر کے حوالے سے بات مقصود ہے. تو اس آیہ کریمہ کا یہ حصہ، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، کہ جو اللہ جل شانہ نے عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. عمومی طور پر جب یہاں ترجمہ لیا جاتا ہے یا کیا جاتا ہے یا جو سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو مال و دولت ہے یا دنیا میں حیثیت کا ہونا ہے، اس سے جو بندہ خرچ کرتا ہے اس کے جائز استعمال اور جائز ذرائع وسائل، ان وسائل سے اس کے خرچ کرنے تک کے موضوع کو لیا جاتا ہے. بے شک یہ موضوع اس بات کے تحت آتا ہے، لیکن جب اسے وسعت نظری سے آپ دیکھیں گے، معنی بعید میں دیکھیں گے، اور اس حوالے سے صوفیاء کی تفاسیر بھی ملتی ہیں کہ اس موضوع میں آ کر آپ صرف یہ قید نہیں کر سکتے کہ جو مال و دولت اللہ جل شانہ یا جو رزق عطا فرماتے ہیں اس سے وہ جائز خرچ کرتے ہیں، صرف یہ بات نہیں آئے گی، بلکہ جو کچھ اللہ جل شانہ کی طرف سے عطا ہوا اس میں سے خرچ کرنے کی باتوں میں دین اسلام کا حصہ بھی داخل ہو جائے، چاہے وہ علوم ظاہر کی بات ہو یا کیفیات باطنی کی ہو، اور صوفیاء یہاں سے خصوصی طور پر کیفیات باطنی کو لیتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کی عطا ہے اور اس کا احسان ہے، اور جب یہ کچھ اس نے عطا فرمایا ہے تو اسے مخلوق تک پہنچانا ایسے ہے جیسے اس کا خرچ جائز خرچ کرنا ہے۔ اب کسی چیز کو بھی تقسیم کرنے کے لیے جو تقسیم کر رہا ہے اس کے پاس اس کا موجود ہونا ضروری ہے، کسی کو سکھانے کے لیے خود سیکھنا جو ہے وہ ضروری ہے، کسی کو کچھ دینے کے لیے جہاں سے دیا جا رہا ہے جو کچھ دیا جا رہا ہے اس شے کا وہاں ہونا ضروری ہے، وگرنہ محض جو ہے وہ ایک دعویٰ رہ جائے گا۔ دین اسلام کا سمجھنا اور سیکھنا یہ ہر ایک کے ذمے ہے، اور جب وہ سمجھتا ہے، سیکھتا ہے، عمل پر پہنچتا ہے تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ مخلوق خدا تک پہنچانے کا سبب کرے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھیں تو یہ بات اسی تواتر سے ملتی ہے کہ جو کچھ عطا فرمایا گیا اسے مانا جائے، آمنو کے تحت آیا جائے، پھر جب آمنو تک منزل نصیب ہو جائے تو پھر عمل الصالحات اس پر عمل پیرا ہو، وہ عمل جو سہلے ہیں انہیں اختیار کیا جائے۔ اب اس اختیار کے تحت جب بات آتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بلغ انی ولو آیا او کما قال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم تک اگر کوئی ایک بات بھی میری پہنچے تو اسے آگے مخلوق تک پہنچاؤ۔ اب جیسے میں نے عرض کیا کہ جتنی منزل عظیم ہوگی اتنی اس راستے کی احتیاط بھی ہوگی اور اتنا راستہ پیارا بھی ہوگا، اتنا اس راستے پر اٹھنے والے قدم بندہ احتیاط سے اٹھائے گا کہ ہر اٹھنے والا قدم مجھے منزل کے قریب کرے، میرے گرنے کا سبب نہ بنے، بندہ احتیاط سے ایک قدم اٹھاتا ہوا جائے گا چونکہ اسے وہ منزل جو ہے وہ عزیز ہے۔ اسی طرح جب بات آئے گی دین کے پہنچانے کی تو اس کے لیے ضروری ہے حاصل کرنا، اور اس حصول کے لیے ذرائع موجود ہیں، استطاعت انسان کے اندر موجود ہے اور ذرائع اللہ رب العالمین نے عطا فرما دیے ہیں، اور جب ہم اس بات پر پہنچتے ہیں نا جی کہ میرے مسائل ہیں، میں تکالیف یا بیماریوں میں گھرا ہوا ہوں، میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ میں اتنی محنت کر سکوں، تو اللہ جل شانہ جو کچھ فرماتے ہیں اور جو کچھ اس کی تفسیر و تشریح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کسی پر اتنا بار نہیں ڈالا جاتا کہ جو اس سے زائد ہو، اس کی قوت سے زائد۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے میں کہوں کہ جو میرے ساتھ معاملات ہیں وہ میری استطاعت سے باہر ہیں؟ جس نے مجھے پیدا فرمایا، جو اس کائنات کا مالک ہے، جو اتنا مجھے جانتا ہے جتنا میں اپنے آپ کو نہیں جانتا، جو میرا اتنے قریب ہے جتنا میں اپنے خود کے قریب نہیں ہوں، وہ بتا رہا ہے، جس کے حضور جا پیش ہونا۔ تو سمجھ آتی ہے کہ جب ہم دین اسلام پر عمل پیرا نہیں ہوتے اور اسلام احکام کو، اسلامی احکامات کو اپنی عملی زندگی میں اختیار نہیں کرتے اور جواز دیتے ہیں، تو اس سے متعلق ہم خود بھاگ رہے ہیں، اور خود کے نہ اختیار کرنے کے جواز دے رہے ہیں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ کہیں کسی حیثیت کسی کیفیت میں کوئی ہو تو وہ دینی احکام جو ہیں ان پر عمل پیرا نہ ہو سکتا۔ چونکہ دین اسلام دین فطرت ہے اور انسانی موقع کے مطابق جو حکم ہے دین کا اس میں آسانیاں بھی پیدا ہوتی چلا جاتی ہیں. نماز وہ عبادت ہے جس کا کسی صورت میں بھی چھوڑنا جو ہے نہیں چھوڑا جا سکتا, اس کی پابندی ہے. آپ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھ لیں, بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ ہیں لیٹ کر پڑھ لیں, اشارے سے پڑھ لیں, وضو نہیں ہو سکتا تجمم کر لیں. کسی صورت میں بھی جب تک بندہ باہوش ہے وہ نماز نہیں چھوڑ سکتا, اور اگر اس کی کوئی صورت ایسی آ گئی کہ اس کی ہوش میں انقطاع آ گیا تو پھر اس کے لیے جب ہوش آ گیا پھر یہی حکم آ جائے. لیکن جو صورت بدلتی جا رہی ہے, اب قیام فرض ہے, قیام نہ کرے تو نماز نہیں ہوتی, لیکن معذور کا قیام وہی سی بیٹھنے میں داخل ہو جائے. اور روزہ کتنا اس کے بارے میں حکم ہے کہ اقوام سابقہ سے یہ وہ حصہ عبادات کا جو اللہ جل شانہ نے سب کو عطا فرمایا, وہ پاکیزگی دیتا ہے روزہ دار کو روزہ کہ اسے اللہ جل شانہ کا جو تعلق ہے وہ آسان ہوتا ہے, اس قابل ہوتا ہے کہ اسے معیت باری تعالیٰ نصیب سے ایک حضور حق کی کیفیت نصیب. لیکن وہاں بھی جو معذوری کی صورت ہے وہاں بھی اس میں بھی چھوٹ. تو اسی طرح ہمارے معاشرے میں اگر کوئی کمزور پہلو میں زندگی بسر کر رہا ہے یا اس کے حالات کمزور ہیں یا فطرتاً وہ کمزور ہے اور معاشرے میں خرابی جو ہے وہ زائد ہے, بجائے اس کے کہ اس نے معاشرے میں کلام کرنا ہے تو وہ پھر ہم کلام معاشرے کی روش کا ہو, خاموش ہو جائے نا, نہیں دین پر عمل پیرا ہوا جا سکتا تو وہاں چلا جائے نا جی جہاں دین پر عمل پیرا ہونا آسان ہے. جہاں پر دین پر عمل پیرا آسان ہو وہاں سے اٹھ کر وہاں چلے جاتے ہیں ہم جہاں پر عمل دین پر عمل پیرا ہونا مشکل ہو, لیکن جواز نہیں چھوڑتے کس وجہ سے میں دین پر عمل نہیں کر. تو جب اس منزل کو یہ جو کیفیات باطنی کی منزل ہے اور قرب الہی کی راہ ہے اس پر محنت کریں گے تو یہ وہ سارے حقائق ہیں جنہیں ہم جانتے تو ہیں, سمجھتے یا سمجھ کا وہ ادراک کا وہ مقام نہیں ہے کہ یہ معمولات زندگی میں اس کا اطلاق ہو, تو یہ بڑے چیزیں واضح کرتا چلا جاتا ہے. تو جب اللہ نے پسند فرمایا جو پرہیزگار ہے اس کی پرہیزگاری میں بھی کہ جو کچھ عطا ہو رہا ہے اسے تقسیم کرو, اور اس کی تقسیم میں یہ حصہ بھی شامل ہے جو دین اسلام کو حاصل کرنا, یہ بھی اللہ کی عطا ہے, اللہ کا کرم اور اس کی بہت بڑی یہ جو رحمت ہے کہ دین اسلام کا نصیب. اب جب یہ ہمیں یہ موقع بھی نصیب ہو اور اپنے اوقات سے وقت لے کر بھی آئیں اور پھر اسے رواجات کی نظر کر دیں تو پھر ہم نے کیا حاصل کیا؟ نہ لمبا کچھ سوچنے کی ضرورت ہے, نہ لمبی کسی بحث کی ضرورت ہے. اس سے متعلق جو سوالات ہیں یا جو کمزوریاں ہیں, جو جاننے کی کیفیت ہے یا جو کچھ احساس تک پہنچنے کے حالات ہیں, سب کا ایک ہی جواب ہے کہ پورے شوق پوری محبت اور پورے سلیقے سے جو ہے اللہ کا نام اختیار کیا جائے. ذکر اللہ سارے سوالات کا بھی حل ہے, ساری مسافر کی منزل سے جو شناسائی اور اس شناسائی کی جو اہمیت جو کیفیت ہے ہر حصے تک پہنچا دے. لیکن اگر ذکر اختیار نہ کیا جائے, جب ذکر ہو رہا ہے اس وقت ہم پہنچ نہیں رہے, جب ذکر میں بیٹھ گئے تو لطائف پر توجہ نہ دی, مراقبات میں پہنچے تو پیاس لگ گئی, کبھی ٹیک لگا کر بیٹھ گئے. میں نے پوری کوشش کی ہے کہ جتنا آسان آپ کا 24 گھنٹے کا جو اسکیجول ہے اسے جتنا آسان کیا جا سکتا ہے اسے آسان کیا جائے. اور یہ گزشتہ 2 سال سے میں نے حضرت جی سے اجازت لے کر اسے آسان کیا تھا. آسان تو خیر نہیں کہنا چاہیے چونکہ کوئی پہلا مشکل تو نہیں تھا. اب گھر سے کوئی سفر کر کے یہاں آیا ہے, کسی کا 1 دن قیام ہے, کسی کا 2 دن قیام ہے, تو اس نے فرائض جو ذمے تھے وہ تو ادا کرنے ہی ہیں, وہاں ہو یا یہاں ہو اس نے تو ادا کرنے ہی ہیں, اور جو حصے ساتھ تربیت کے ہیں وہی پیریڈ تھے، لیکن پھر اس میں بھی کوشش کی ہے کہ مزید آسان ہو، سہولت ہو. تو اب جو آپ کا 24 گھنٹے کا اسکیجول ہے، اب اگر اس کو دیکھ کر بندہ اسے پورا نہیں کر سکتا تو میں سمجھتا ہوں پھر وہ گھر میں بیٹھا رہے تو شاید یہی بہتر. تو کوشش یہ اپنی پوری کریں، اور اس کوشش کے لیے جو ابتدا ہے وہ خالص نیت ہے. خالص نیت نصیب ہو تو یہ عمل تک پہنچا دیتی ہے، اللہ کریم آسان فرما دیتے ہیں عمل کا کرنا. آپ کے کتنے پیریڈز ہیں جو ذکر کیے؟ جتنا وقت میسر ہے کوشش کریں کوئی سانس اللہ کے نام سے ٹوٹے نہیں. آپ کو لوگ پکڑ کر کہیں گے ذکر ختم ہو گیا، بھائی بس کرو. اتنا شوق اور اتنی محبت اور اتنی چاشنی بڑھ جائے گی ذکر. جب ہم اپنی سانسوں کا خیال نہیں کرتے نا کہ رب سانس کا اور ہے، اور کوئی یاد اللہ کے نام کی آ گئی اور کوئی یاد اللہ کے نام کی رہ گئی، تو پھر یہ جو طریقے ہیں یہ تو ذریعے ہیں، یہ طریقے ہیں، یہ مینز کے طور پر ہیں. ذکر تو اللہ کا نام ہے، جب وہ چھوٹ گیا تو پھر ذکر جو ہے وہ اپنا اس ذکر کی جو کیفیت ہے، جو مقام ہے، وہ تو پھر نہ رہا. آپ کے جو اوقات میں ذکر ہے اس کو آپ خیال کریں کہ کوئی سانس ٹوٹے نہیں اللہ کے نام سے. جو کچھ میں کہہ رہا ہوں شاید اسے الفاظ بھی نہیں دیے جا سکتے اور اسے تحریر بھی نہیں لیا جا سکتا، سمجھا جا سکتا ہے اپنے اپنے حساب کر کے دیکھ لیں، سمجھ آ جائے گی آپ کو کہ میں کیا عرض کر رہا ہوں. اللہ کریم یہ توفیق عطا فرمائے، اس کا کرم، اس نے ہمیں ہم کمزوروں کو یہ موقع عطا فرمایا، اسی سے طلب ہے کہ اللہ کریم ہمیں اپنا قرب عطا فرمائے. میں نے جیسے عرض کیا کہ میں اس میں عرض کر رہا تھا جو رمضان المبارک کے ایام تھے آخری، اس میں تو میں نے نیت سے بات شروع کی، پھر تسبیحات تک آئے. اور آج آپ کو یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ ان تسبیحات کو جسے ہم پڑھتے ہیں ازبر ہیں، اور جس پر تھوڑا سا غور کریں تو اس کے معنی بھی اکثر لوگ جانتے ہیں، اور جو نہیں جانتے ان کو معنی دیکھیے. پھر جو اللہ کے حضور عرض کر رہے ہیں اس کے معنی کو دیکھیں اور اس میں ڈھل کر ذکر میں آئیں، آپ دیکھیے کہ آپ کی ذکر کی ابتدا کیسی ہو جائے. لیکن اگر رواجات کی طرح جیسے ہم نماز میں سورت فاتحہ پڑھتے ہیں نا، کوئی پتہ نہیں ایک رفتار سے شروع ہوئے، درمیان میں روک دو تو بھول جائیں گے کہ پتہ نہیں ہم کہاں تھے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم، کوئی پتہ نہیں میں لفظ کس وقت کیا ادا کر رہا ہوں، اس کا معنی کیا ہے. ہاں یہ پڑھنی ہے، قیام میں پڑھنی ہے، تو اس کو ایک رفتار سے پڑھ. تیز یا آہستہ کی بات نہیں ہے، اس میں دھیان نہ ہونا جو ہے وہ پھر وہ کیفیت نہیں آتی، نماز میں دھیان تک نہیں رہتا کہ میں اللہ کے حضور کیا عرض کر. ایک لہجے کو بیٹھ کر تسبیحات جو ذکر سے پہلے ادا کی جاتی ہیں ان کے معنی دیکھنا، ان معنوں کے سامنے اپنے آپ کو رکھنا، اور پھر ابتدا کرنا لطیفہ قلب سے. پہلی سانس جو ہے اس کی گہرائی کو ہی سمجھنا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کیا کیفیت پیدا. لیکن کیفیات مقصود نہیں ہے کہ کیفیت مقصود ہے، مقصود محض حکم ماننا ہے. اللہ کریم عبادت کے لائق ہیں، اس نے عبادت کے لیے پیدا فرما، اتنی بات کافی ہوتی. تو جب آپ لطیفہ قلب پر پہنچیں گے تو لطیفہ قلب سے لے کر، میں نے پہلے لطیفے سے لے کر چوتھے لطیفے تک بلکہ پانچویں تک کچھ بات ہو چکی تھی، پہلے پانچ لطائف پر میں نے گزارشات پیش کی تھی. تو اب میری خواہش ہے کہ چھٹا ساتواں اور رابطہ مراقبات ثلاثہ تک ہم اپنے اس پیریڈ میں بات کرتے جائیں. اب ہوتا یہ ہے ہر بیان میں مقرر تو وہی ہے، سامعین اور ہوتے ہیں. تو جب بات کی ابتدا کرتا ہوں کسی تسلسل کے ساتھ تو جو سامعین ہوتے ہیں وہ بدل چکے ہوتے ہیں اس وقت تک. تو اسی لیے یہ ریکارڈنگ بھی کی جاتی ہیں، بیانات تحریر میں بھی لیے جاتے ہیں، ان سے استفادہ اٹھائیں. سلسلہ عالیہ کی کتب جو ہیں ان سے استفادہ کریں، ماہنامہ المرشد ہے اس سے استفادہ کریں۔ یہ وہ سارے معمولات ہیں جسے میں نے اور آپ نے اختیار کرنا ہے تو حاصل ہو۔ اللہ کریم ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے۔ تو آج اتنی ساری عرض، چونکہ آج کا پیریڈ تو میں چاہ رہا ہوں کہ ہمارا یہ 40 دن کا اجتماع ہے، تو میں ایک بیان کو اتنا طویل نہیں کر سکتا کہ میں اس موضوع کے مکمل کرنے میں وقت کو نہ دیکھوں۔ تو باقی جو میرے معاملات ہیں یا جو باقی دعفان کے انتظامات ہمارے انتظامیہ کے حوالے سے، وہ پھر سارے ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ تو یہ چیز آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے میرے کل یہاں آپ کے پاس حاضر ہونے سے پہلے جو تسبیحات ہیں ذکر سے پہلے، ان کے معنی دیکھنے، اور جو آپ کے پیریڈز ہوں گے تربیتی، ان سے بھی عرض کروں گا کہ اپنے متعلقہ احباب کو یہ وہ ضرور اس کے ترجمے سے واقفیت دیں۔ جب آپ اس کے ترجمے کو دیکھیں گے اور یہ خیال کریں گے کہ اللہ جل شانہ کے حضور یہ تسبیحات میں عرض کر کے پھر اس کے حضور ذکر کے لیے بیٹھ رہا ہوں، تو پھر اس کیفیت سے جب ذکر کی ابتدا ہوگی، تو جب یہ پیریڈ ہو چکے تو پھر اس کیفیت سے ذکر کی ابتدا کرنا، چونکہ آپ کے یہاں ذکر کے جو مختلف محافل ہیں اس میں پھر ابتدا کرنا۔ تو پھر جب یہاں سے ابتدا ہوگی لطیف قلب پر، تو پھر سمجھ آ جائے گی آپ کو کہ لطیف قلب کتنا اہم ہے، جسے ہم یہ کہہ دیتے ہیں یہ تو پہلا سبق ہے۔ چونکہ دنیا کی جو سیڑھیاں ہیں، بے شک اس دنیا کی سیڑھیاں دنیا کی منازل کے لیے ہوتی ہیں، اور ہر سیڑھی پر جو قدم رکھا جاتا ہے وہ منزل کے قریب کرتی ہے، رہتی وہ سیڑھی ہی ہے، حالانکہ ہر سیڑھی پر اٹھنے والا قدم منزل کے قریب کرتا ہے۔ تصوف میں آؤ تو اسے سیڑھی نہ سمجھنا، اس کا کوئی نام نہیں لیا جا سکتا، چونکہ یہ قرب الہی کے حصے ابتدا ہے۔ سلوک کی ابتدا آپ کہیں تو لطیف قلب ہے، سلوک کے لیے بنیاد کہیں تو لطیف قلب ہے، اور اگر سلوک ایک محل ہے تو اس محل کا جو دروازہ ہے وہ لطیف قلب ہے، اور سلوک کی بلندیاں نصیب ہو جائیں تو اس کا انحصار پھر لطیف قلب ہے۔ اسے کیا سیڑھی کہہ دینا، کتنی بڑی غلط فہمی ہو۔ پھر لطیف قلب، اس میں اس کا ذکر جو کرنا، کیا وہی سانس ہے جس سے پہلے دن کیا تھا؟ سانس بدل گئی، موقع بدل گیا، اللہ جل شانہ کا جو اس میں ذات اور اس کی تکرار کر رہے ہو یہ پھر نصیب ہوئی، اور لطیف قلب کے اندر جو وسعت ہے وہ کون ہے جو اٹھ کر کھڑا ہو اور یہ کہہ دے کہ میں اس وسعت کو میں نے معاف لیا ہے؟ اس کے اندر اتنی ایک وسعت پیدا ہوتی چلی جاتی ہے کہ کہنے کو تو وہ پہلا لطیفہ رہتا ہے لیکن حال بدل دیتا ہے مخلوق کے۔ اس پر محنت فرمائے۔ تو انشاءاللہ کل جو پیریڈ آئے گا اس میں گزارشات 5ویں لطیفے تک عرض کر کے پھر جو وقت ملا آگے بات کر لیں گے۔ اللہ کریم میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جزاکم اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی حبیبہ محمد وعلی وصحبہ اجمعین۔ ربنا اننا آمنا واغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، والصلاۃ والسلام وصلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ و اشرف المخلوقات۔